رسول پاک کی دکھیا
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی کلینک لیے الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر حاضر ہے، اور اس میں جو ہے مختلف بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحبان سے ہم جو ہے آگاہی حاصل کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کے اسباب، ان کے علاج، ان کے بچاؤ کے طریقہ کار، اور اسی طرح سے روحانی علاج اور گھریلو علاج بھی الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا جو ہے موضوع جو ہے وہ ہے وائرل انفیکشن، تو اس کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ عز و جل ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں کہ بیمار ہونا، کسی بھی سبب سے بندہ جو بیمار ہوتا ہے تو یہ در حقیقت جو ہے ایک بیماری جو ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے، نہ کہ زحمت۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 6 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعریف فرماتے ہیں کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیماری جو ہے بظاہر جو ہے اس سے تکلیف اگرچہ ضرور ہوتی ہے، مگر اس کے اخروی فائدے جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ لہذا کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو علاج ہے جو کہ سنت ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے معلومات کچھ حاصل کرتے ہیں کہ آج ہمیں جو ہے وائرل انفیکشن کے حوالے سے جو ہے کیا ارشاد فرمائیں گے۔
وائرل انفیکشن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں، جیسے ابھی آپ نے حدیث پاک کی بات کی کہ بیماری جو ہے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، اس کے اندر جو چیز ہے اگر ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو بخار اٹ سیلف جو ہے وہ ہماری باڈی کا ایک ریزسٹنس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مدافعتی سسٹم ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے، بیماری کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جسم گرم ہو گیا، بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، لیکن وہ اندرونی طور پہ اندر ایک طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ جسم جو ہے آپ کے لڑ رہا ہوتا ہے، اور نئی چیزیں، یعنی کہ آپ کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے وہ ایک نئی چیزیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اکثر اور بیشتر یہ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا ہلکے پھلکے بخار کے اندر جو ہے نا اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوئی سمپل سی ہلکی سی دوا لے لیں، کوئی اس کے لیے زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن ہاں اگر کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اب اگر ہم وائرل فیور کے اوپر آتے ہیں، وائرل بیماری کے اوپر آتے ہیں، وائرل انفیکشن کے اوپر اگر ہم آتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ایک وائرل انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک وائرس سے بیماری ہو جائے، کہیں پہ بھی کسی بھی سسٹم میں ہو سکتی ہے، وہ چاہے گلے میں ہو، چاہے وہ پھیپھڑوں میں ہو، یا وہ آپ کے آنتوں میں ہو، پیٹ میں ہو، یا آپ کی ناک کی کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے ہو, تو اس میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک سوال یہ کرنا تھا کہ وائرل انفیکشن تو ہم سنتے رہتے ہیں, کیا وائرل انفیکشن بذات خود ایک بیماری ہے یا بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے, یا وائرس خود اٹسلف کیا چیز ہے؟
دیکھیں وائرل انفیکشن تو ایک نام دیتے ہیں ہم, جو بھی ایک انفیکشن ہوتا ہے دو کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں ہم, بیکٹیریل ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وائرس ہوتا ہے اور ایک بیکٹیریا ہوتا ہے. جب آپ وائرل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وائرل جو ہے اس کے اور بیکٹیریل کے, یعنی کہ آپ دونوں کی جو ڈیفرینسیشن ہے دونوں کی فرق جو ہے نا اتنی واضح نہیں ہو پاتی, یعنی علامات جو ہے نا تقریباً کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں ان کی, اگر کسی بیماری کے اندر وہ ہوتا ہے تو وہ صرف آپ جو اس کے ظاہری طور پہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا بہت آئیڈیا لیتے ہیں آپ کو کہ وائرل ہے یا نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے مدی چینل کے ناظرین کے ہم اس پہ مزید ڈیٹیل میں جائیں, آج ہم نے اپنے سلسلے کے اندر ایک تھوڑی سی ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں کو بھی دعوت دی ہے تاکہ اس میں مزید ہم بہتری پیدا کر سکیں, اور اس سلسلے کے اندر اگر ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں ڈاکٹر صاحب کے وائرل انفیکشن کے حوالے سے یا وائرل اور بیکٹیریل کا اگر کوئی ڈیفرینسیشن وغیرہ اگر مطلب ان میں اگر آپ فرق کیسے عام آدمی کو سمجھا سکیں گے ہم کہ اس کا فرق کس طرح ہوگا, وائرل کس کو کہتے ہیں یا بیکٹیریل کس کو کہتے ہیں؟ جی سلمان بھائی آپ کچھ کریں گے.
ڈاکٹر صاحب اس میں وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن میں کلینیکلی بہت فرق ہوتا ہے, جیسے بخار وغیرہ کے پیٹرن کو چیک کیا جاتا ہے. آج ہم نے جو سلسلے کا ٹاپک رکھا وہ وائرل انفیکشن اس لیے رکھا کیونکہ بہت سارے انفیکشنز ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں, جیسے ڈینگی وائرس ہو گیا یہ بھی وائرل انفیکشن ہے, چکن گونیا ہو گیا یہ بھی وائرل انفیکشن ہے, اور نارمل کھانسی نزلہ بخار ہو جائے تو سیزن
بہت کامن ہے
تو یہ بھی یہ وائرل انفیکشن ہے. تو وائرس کو ہم نے اسی وجہ سے کنسیڈریشن میں لیا تھا کہ ہم ایک اس سلسلے میں کوشش کر کے ان سارے ٹاپکس کو ایک ایک کر کے ان شاء اللہ سب کور کر سکیں.
عمومی طور پہ سلمان بھائی دیکھیں اس میں جو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس کلینک کے اندر پیشنٹ اگر جاتا ہے تو اگر کوئی پیشنٹ یہ سوال کرتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری کیا ہو گئی ہے, تو ایک سیدھا سا جواب آتا ہے کہ وائرل انفیکشن ہو گیا. اب وہ بےچارے مریض کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ وائرل انفیکشن بیسیکلی کیا چیز ہے. تو اب ہم مدنی چینل کو کے ناظرین کو کس طرح آسان الفاظ میں سمجھا پائیں گے کہ وائرل انفیکشن بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب وائرل انفیکشن موسٹ کامنلی اس سیزن کے اندر ہوتا ہے جسے موسم جب بدل رہا ہوتا ہے, جیسے جب گرمی سے سردی آ رہی ہوتی ہے یا سردی سے گرمی آ رہی ہوتی ہے یا خزاں کا موسم ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے, اس تبدیلی موسم کے اندر جب بھی کوئی انفیکشن آتا ہے جیسے ہلکا پھلکا آپ کے جسم کے اندر درد ہو گیا, لو گریڈ فیور ہونا شروع ہو گیا, گلے میں خراشیں محسوس ہونے لگ گئیں, نزلے کی شکایت ہونے لگ گئی, جسم میں تھکن ہونا شروع ہو گئی, اور یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا سیزن چینج ہوا ہوا, گرمی تھی اب سردی آنے لگ گئی اس سیزن کے اندر ہو گیا, تو یہ عمومی طور پہ نارملی یہ کہلاتا ہے وائرل انفیکشن.
اچھا اگر ہم اس میں اس طرح اگر ہم کہیں کہ وائرل انفیکشن جیسے ہماری میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ ایئر بورن انفیکشن ہے یا واٹر بورن انفیکشن ہے, ایئر بون سے مراد مدی چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ہوا کے ذریعے کوئی جراثیم وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وائرس وغیرہ جو ہے آپ کو ٹرانسمٹ ہو جائے, یا پانی کے ذریعے واٹر بون.
ڈاکٹر صاحب عموماً ایسا ہوتا ہے جیسے ہم احتیاطیں بتاتے ہیں جن کو ایک دفعہ انفلوئنزا جس کو جیسے ہو گیا
نا عام زبان میں جس کو ہم فلو کہتے ہیں,
فلو جس کو بولتے ہیں, یہی وائرل انفیکشن ہے
بالکل.
اب یہ چھینک بھی رہے ہیں کھانس بھی رہے ہیں, کھانسنے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے
بالکل,
اس کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, طریقہ ہوتا ہے, چھینک رہے ہیں آپ, کھانسی ہوئی اس کے بعد آپ ایک کراؤڈیڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, گھر میں چار پانچ افراد بھی رہ رہے ہیں, ایک ہی ٹاول اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, ایک کو نزلہ ہوا ہوا ہے تو وہ پھر اس سے دوسروں کو بھی پھیل رہا ہوتا ہے, جیسے کسی نے استعمال کی ٹاول تولیا استعمال کی اس کو نزلے کی شکایت تھی
جی,
اب اس کے نزلے میں تو وہ وائرل موجود ہوتے ہیں
جی,
اس کے پانی جیسے ناک کا پانی یا جسم کا پانی منہ کا پانی تھوپ وغیرہ کے اندر وائرس ہوتے ہوں گے, اب وہ ٹاول استعمال ہوئے ٹاول کسی اور نے استعمال کی تو وہ جراثیم اس کو بھی منتقل ہوگا, اس طرح یہ پھیل بھی جاتا ہے. اکثر آپ کو ہوگا کہ کلینکس وغیرہ کے اندر نمبر آف پیشنٹ جب آنا شروع ہوتے ہیں تو اس طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک سیم پیٹرن آف کمپلین.
جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وائرل انفیکشن بیسیکلی کوئی بھی انفیکشن جو عمومی طور پہ آپ کو پانی کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے جو ہے آپ کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس کو بیسیکلی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور وائرل انفیکشن اس کو کہتے ہیں. دو قسم کے وائرس جو ہے بڑا کامنلی باب المدینہ کے اندر بھی اور اکراس دا کنٹری موجود ہیں. ایک ہے چکن گونیا,
صحیح,
اور ایک ہے ڈینگی.
ڈاکٹر صاحب, چکن گونیا ڈینگی دونوں کی فائنڈنگ اور سمٹم علامتیں کم و بیش ایک ہوتی ہیں.
کم و بیش ایک ہی علامتیں ہوتی ہیں دونوں کی, لیکن اس میں جو اس وقت جو سب سے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو چکن گونیا یا ڈینگی کا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا, وہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے.
صحیح,
یعنی بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتے کہ یار مجھے چکن گونیا کی بیماری ہو گئی ہے, خدا نخواستہ مجھے ڈینگی کی بیماری ہو گئی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو یہ ہم عرض کرتے چلیں کہ یہ بیسیکلی جان لیوا بیماریاں ایک حد تک جب کراس کرتی ہیں تب ہوتی ہیں, ادروائز اس میں 1% چانسز کم ہوتے ہیں, 1% چانس ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جس پہ آپ کی لائف کے اوپر آپ کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. لیکن آپ کیئر کریں پراپر طریقے سے, بھی جو ڈاکٹر صاحبان آپ کو بتاتے ہیں کیئر اور جو اس کے حفاظت کے طریقے ہیں اور جو احتیاطیں ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, تو یہ عمومی طور پہ یہ کیور والی چیز ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے جو وائرل انفیکشن کا ٹاپک سلیکٹ کیا وہ اسی لیے ہم نے کیا ہے, نیت اس میں یہی تھی کہ ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ہم پیش کر سکیں کہ جب بھی وائرل انفیکشن ہوتے ہیں, بھلے یہ نارمل فلو ہو جائے یا ڈینگی ہو جائے یا چکن گونیا, انفیکشن کا اپنا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے.
بالکل,
یہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور وقت پورا کر کے پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح چکن پاکس,
جی,
اس طرح کے جو انفیکشن چکن پاکس ہے,
میزلز
ہیں, یہ سارے وائرل بورن انفیکشن ہیں, ان کا بھی ایک اپنا دورانیہ ہوتا ہے اور اس دورانیہ کا پورا کرنے کے بعد یہ انفیکشن ختم ہو جاتا ہے. اب اس دوران جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے, وہ سپورٹیو مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے.
جی,
کوئی ایسی ٹریٹمنٹ
مراد آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی علامات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار ہو گیا تو اس کو بخار کے لیے ادویات دے دیں, یا کسی کو جسم میں درد ہو گیا تو اس کو جسم میں درد کے لیے ادویات
دیں.
سپورٹیو یہ ہو گئی.
ڈاکٹر صاحب, پھر ہم کو یہ سمجھ جانا چاہیے اگر کسی کو انفلوئنزا فلو ہو گیا, چکن گونیا ہو گیا یا ڈینگی ہو گیا, چونکہ یہ وائرل اوریجن ہے یعنی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنے وقت پہ ہوں گے اور اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گا. اس میں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, احتیاط ضرور کریں.
احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے اس کے اندر, بالخصوص اگر آپ ڈینگی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ.
سب ان شاء اللہ بھی ڈینگی سے شروع کریں گے, کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں.
کال
سنا دیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عابد ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اصل میں میرے پیٹ میں کافی ٹائم سے 3-4 مہینے سے تکلیف ہے, میدے کا بھی میرا مسئلہ ہے, میدے کے اندر بھی ذرا سم ہو. یہ آپ اس کے لیے کچھ مدنی پھول برش کیجیے گا
انشاءاللہ. مجید, ایک اور کون دے دیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی, میں ناروے سے بات کر رہا ہوں, میرا نام نزید ہے. تو مجھے اپنے بارے میں یہ پتا کرنا ہے کہ تقریباً 7-8 سال سے نا مجھے دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. 7-8 سال پہلے دردیں شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ اتنی نہیں ہوتی ہیں, لیکن اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تقریباً 1-1.5 سال سے بہت میری کمر میں, شولڈر میں, ہر جہاں پہ بہت درد ہوتی ہے. تو مجھے اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے, پلیز کوئی میری رہنمائی کیجیے
پلیز.
میدے کی تکلیف 2-3 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں, یا تو آپ کی خوراک میں ایسی اشیاء شامل ہوتی ہیں جو آپ کے معدے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں, یا پھر کسی جراثیم کی وجہ سے آپ کے معدے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس میں آپ کی خوراک میں عمل دخل ہے تو آپ کو خوراک کو کنٹرول کرنا پڑے گا. مرچیوں والی چیزیں, بادی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا. چائے, اسموکنگ وغیرہ کا اگر کرتے ہیں تو اس کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. دوسرا, آپ کو چہل قدمی, واک وغیرہ جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی, تب جا کے انشاءاللہ. اور ساتھ میں پراپر طریقے سے دوا یعنی ادویات جو ڈاکٹر کی دی ہوئی ہوں گی اس کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر اور مقررہ اوقات جو ڈاکٹر نے دی ہیں اتنے دن تک آپ نے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس تکلیف سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اگر اس یہ کھانے پینے کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے, کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو اس میں جراثیم بھی ہوتا ہے, اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے, वो टेस्ट करवा के आप चेक कर सकते हैं, उसका एक कोर्स होता है प्रॉपर तरीके से, अगर आप वो कोर्स करेंगे 10-15 दिन का कोर्स होता है, वो 15 दिन का कोर्स करेंगे तो आप इंशाल्लाह इससे काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो इसमें मेरा नाकिस मशवरा आपके लिए यही होगा कि अपने कंसर्न फिजिशियन जो भी डॉक्टर हैं उनसे रिव्यू कर लें ताकि इसका एक प्रॉपर तरीके से हल निकाला जा सके। लेकिन इसमें आपकी अपनी जो नीयत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस हद तक इसमें कॉपरेट कर सकते हैं। उमूमी तौर पे मरीज कॉपरेट नहीं कर पाता जिसकी ऐसी ये प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में मसाइल शुरू हुई।
डॉक्टर साहब दूसरे कॉलर हैं, इनको 7-8 साल से बॉडी पेन की शिकायत है। मेरे ख्याल से जिस लोकेशन पे ये रह रहे हैं यहाँ पे धूप की बहुत ज्यादा कमी है और ये इस तरह की फाइंडिंग यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है।
मैं भी पॉसिबल, लेकिन इसमें एक चीज और जो है, इनकी जो आवाज है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनका वेट ज्यादा ना हो कहीं।
सही है,
तो अगर इनका वजन ज्यादा है तो उस पर भी गौर कर लें कि वजन इनका ज्यादा है तो उसकी वजह से भी इनकी बॉडी में पेन हो सकता है जो, और इनकी जो हैबिट्स हैं, आदत है, उन पर भी गौर कर लें कि ज्यादातर इनका बैठने का काम तो नहीं है, एक्टिव काम है या नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह है या नहीं है, वॉक करने का काम है या नहीं है, इन पे गौर कर लें। और जैसे डॉक्टर सलमान ने बताया कि अगर आप धूप में एक्सपोजर वगैरह जो है, सनलाइट से एक्सपोजर अगर आपका नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 मिनट सनलाइट एक्सपोजर कर लिया करें, वो आपके लिए बहुत
फायदेमंद है,
सबके लिए फायदे,
क्योंकि ये रिकमेंडेड भी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी जब भी कमी होती है इस्लामी बहनों के अंदर भी, इस्लामी भाइयों के अंदर भी, जिस्म के अंदर पेन आना शुरू हो जाती है।
अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करता चलूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपकी कमजोरी होगी तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी कमजोर हो जाता है,
तो उसमें भी
आप वायरल इन्फेक्शन का शिकार जो आते हैं ना बड़ी तेजी के साथ।
इसीलिए भी इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं कि ये बच्चे बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं,
बच्चे और बूढ़े उमूमी तौर पर ज्यादातर होते हैं। वो रीजन यही होती है, वायरल इन्फेक्शन का शिकार जो रिपीटेडली बार बार हो रहे होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा वजूहत ये होती हैं कि उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है यानी मदाफती निजाम जो होता है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए वो ना जरा जरा सी चीजों के ऊपर जल्दी जल्दी जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब एक ही घर के अंदर है 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे जो हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो बीमार नहीं होते हैं, एक बच्चा जो है वो बार बार बीमार हो जाता है, तो खाना भी वही खा रहे हैं, माहौल भी वही मिल रहा है, लेकिन एक बच्चा ज्यादा बीमार हो रहा है कंपैरिजन करते हैं 3 बच्चों से। उसकी वजह यही है कि उस बच्चे के अंदर उसका डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा सा वीक है। अब उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, इंशाल्लाह आगे चल के हम उस पर बात भी करेंगे और उस पर इंशाल्लाह जो हल भी बताएंगे कि किस तरह आप मदाफती सिस्टम को अपना बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल करके कुछ चीजों को अपनी रूटीन लाइफ के अंदर शामिल करके उसको बेहतर कर सकते हैं।
तो सब इंशाल्लाह भी शुरू करते हैं चिकनगुनिया से। चिकनगुनिया बेसिकली ये है क्या और इसकी क्या क्या अलामत हो सकती हैं? डॉक्टर मोहम्मद अली भी यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद अली भाई,
दर्द के हवाले से भी कुछ अर्ज़ कर देते हैं।
जी
सर, ये कॉल थी कि जिस्म में दर्द रहता है तो मेरे आका शेख तरीकत अमीर सुन्नत दामत बरकातहू अलिया की तरफ से ये मुबारक जो है वजीफा है कि या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम 786 बार जो है इसको लिख कर और इसको तावीज की तरह बनाकर जो है अपने बाजू पर या गले में चमड़े वगैरह में बनाकर पहनेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल दूर हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब
मोहम्मद।
डॉक्टर साहब ये चिकनगुनिया आप तो भी फील्ड के अंदर है माशाल्लाह, तो चिकनगुनिया के अंदर क्या क्या जैसे अमूमी तौर पे प्रैक्टिस के अंदर आपको अलामत मिल दीजिए मरीजों के अंदर?
चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही वायरल बुखार है।
सही।
और दोनों के दोनों मच्छर के काटने से
सही
होते हैं। असल में मच्छर के काटने से नहीं होते हैं, मच्छर में मौजूद वायरस होता है वो जिस्म में मुंतकिल होता है।
सही।
और फिर वो आके एक इन्फेक्शियस एक्टिविटी करता है। और
डॉक्टर जब मरीज आते हैं तो जैसे अमूमी तौर पे क्या शिकायत करते हैं? बुखार की शिकायत देर होते हैं।
सबसे जो ज्यादा शिकायत होती है बुखार, जो कि तेज होता है।
ओके।
अगर हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें तो वो 103-102 से ज्यादा का बुखार होगा।
सही।
कप कपी हो भी सकती है इसके साथ साथ और सर्दी भी लग सकती है। और इसके अलावा जो होता है जिस्म में बहुत दर्द होता है।
अच्छा, जिस्म में दर्द होता है और एक जैसे कि जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, ज्यादातर कंप्लेन जोड़ों में दर्द की है।
अगर चिकनगुनिया के मरीज से کو علاج کر رہے ہیں تو وہ کمپلین یہی کرے گا کہ جوڑوں میں درد ہو رہا ہے. زیادہ تر ان کا یہی ہوگا کہ گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں. یہ ہاتھ کی انگلیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی ہو سکتا ہے.
صحیح. ابھی جیسے یہ پیشنٹ آپ نے دیکھوں گے ٹریٹ کر رہے ہیں تو کتنے دن میں یہ ریزالو ہو جاتے ہیں یا کچھ خراب بھی ہوتے ہیں کیسز اگر پرہیز نہ کریں تو؟
دیکھیں چکن گنیا کے اگر حوالے سے بات ہوتی ہے تو جو مریض ہے اسے 5 دن تک بخار رہے گا.
صحیح. کم و بیش پانچ دن
تک بخار رہے گا اور اس کو جو ہے عام طور پر ادویات سے ٹریٹ کر لیا جاتا ہے.
صحیح.
اس کے بعد یہ ہے کہ 5 دن سے لے کر بخار شروع ہونے کے 5 دن سے لے کر 6 مہینے تک
صحیح
جسم میں خاص طور پر جوڑوں میں پوسٹ وائرل رومیٹزم ہو جائے گا انہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے. اور وہ کسی کو 1 ہفتے میں بھی ریزالو ہو سکتا ہے اور کسی کا یہ 6 مہینے تک بھی جا سکتا ہے.
ڈاکٹر اس میں ایسا تو نہیں کہ کسی خدا نخواستہ کسی کو ڈیمیج ہونے کا رسک ہے, ڈسک ڈیمیج ہونے کا یا کارٹیلیج ختم ہونے کا یا جوائنٹ کے اندر خرابی ہونے کا رسک, ایسا ممکن تو کم چانسز ہیں؟
ایسی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت
کم ہے. صحیح.
مگر یہ کہ وائرل فیور کے اندر ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں. اگر پانی کا استعمال وہ اچھی طرح کریں دوران مرض تو انشاءاللہ ان کو کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. وہ افراد جن کو جو پانی کا استعمال نہیں کرتے وہی افراد زیادہ تر کمپلیکیشن کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب اس میں پھر عموماً یہ بھی ہوتا ہے نا, لوگ ڈرپ لگوا لیتے ہیں, ڈرپ کا استعمال کروا لیتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کی, یہ بغیر کہ ڈاکٹر صاحب ڈرپ لگا دے تو کمزوری تو طاقت آ جائے.
یہ تو ایک عام سی پریکٹس ہو گئی ہے.
صحیح.
مگر یہ کہ ڈرپ کے اندر ہوتا وہی ہے پانی.
صحیح.
ٹھیک ہے. اب اس کو نسوں کے ذریعے سے اگر آپ جسم میں داخل کریں یا اسے جو ہے آپ منہ سے پی لیں, ٹھیک ہے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے منہ سے پی لیں.
صحیح.
اس لیے جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کی اس خواہش کو ڈسکریج کیا جائے.
اوکے.
اور ان کو اورلی یا منہ سے پانی پینے کی طرف انکریج کیا جائے.
صحیح.
مرض کے دوران جو ہے وہ گلا کڑوا ہو جاتا ہے, اس وجہ سے پانی اتنا اچھا نہیں لگتا.
صحیح.
مگر پھر بھی اگر وہ تھوڑا تھوڑا پانی پورے 24 گھنٹے میں پیئیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی کوانٹیٹی میں پانی ان کے جسم میں آئے گا اور کمپلیکیشن نہیں ہوگی. ڈرپ لگانے سے جو ہے یہ ہے کہ ڈرپ لگانے کے اپنے کمپلیکیشن ہوتے ہیں, جو فلوئڈز ہوتے ہیں
ڈرپس کی میں خیال سے اپنی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے.
جی.
وہ جب فائنڈنگ ہو جیسے ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر ویری کر رہا ہے, پلس کتنی آ رہی ہے, بلڈ پریشر کتنا آ رہا ہے, یہ ساری مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ہی انڈیکیشن بنتی ہے ڈرپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ڈاکٹر صاحب ابھی بیان فرمایا چکن گونیا کے حوالے سے, اب جیسے ڈینگی کے اندر بھی جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ڈینگی میں بھی بخار ہو رہا ہوتا ہے, تو جسے اس کا ڈیفرنشیل کس طرح بنوایا جائے؟
اس کا ڈیفرنشیل بہت آسان ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جسم میں درد ہونا اور جوائنٹس میں درد ہونا, جوڑوں میں درد ہونا, دو الگ چیزیں.
نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہے تو مریض کو تو ڈیفرنشیشن نہیں پتا تھا, مریض تو بولتا ہے میرے پورے جسم میں درد.
ایگزیکٹلی. مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے خود سے مریض سے اگلوا لیتا ہے, یہ ڈاکٹر کے اندر ایبلٹی,
یہ وہ ڈاکٹر اگلوا لے جس کو اگلوانا ہے, ورنہ عمومی طور پہ تو پرسکرپشن چل جاتا ہے.
نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض آگے بولے گا ڈاکٹر صاحب میرے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے.
صحیح.
یہ اکثر کمپلین کرتے ہیں عمومی طور پہ.
صاحب ایسا سلسلہ بھی ہے کہ اب یہ چکن گونیا پھیل گیا ہے نا تو ابھی پتا لگ گیا کہ چکن گونیا میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے, پیشنٹ آتے ہیں تو ڈائریکٹ یہی بولتے ہیں جوڑوں میں درد ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. آپ مریض نے یہی بولا کہ ڈاکٹر صاحب بخار ہو رہا ہے اور جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, میں کوئی چکن گونیا تو نہیں ہو رہا, وہ خود آگے سے ڈائگنوسس بھی دے دیتے.
صحیح.
ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا رول آؤٹ کیسے کرنا ہے. اب اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, اب ٹیسٹ کے اندر کوئی خاص سچ فائنڈنگ آپ کو نہیں ملتی.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر صرف یہ پتا چلے گا کہ وائرل انفیکشن ہے, آپ نے صرف اور صرف اس کی علامات سے ہی اس کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے.
صحیح.
وائرل انفیکشن تو آپ کو بہت ساری, آپ چکن اپنا ڈینگی کے اندر جائیں گے اس کے اندر بھی آپ کو وہی فائنڈنگ ملیں گی, چکن گونیا کے اندر جائیں گے تب بھی وہی فائنڈنگ ملیں گی جو بھی آپ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے, لیکن آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس میں دو میجر ڈیفرنسیشن ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی جو لمبس ہوتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور پیر, ان کے اندر جو درد ہوتا ہے بالخصوص یہ ہوتا ہے چکنگونیا کی ڈیفرنسیشن, اور یہ چیز جو ہے نا آپ کو ڈینگی میں نہیں ملے گی. ڈینگی کے اندر جو ہے نا ریشز وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کمپلیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں ریڈ اسپاٹس وغیرہ جو ہے عمومی طور پہ پڑ جاتے ہیں, اور پھر ڈینگی کے اندر جو ہے نا لیتھارجک پوزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو इसके चिकनगुनिया के अंदर, मतलब आदमी गिर बहुत जाता है तरीके से,
सही है,
बहुत गिरी गिरी कैफियत होती है। इसके अंदर 103 104 के ऊपर जाके बाजू का 105 पे जाके पेशेंट गिरता है, वो टेम्परेचर की वजह से,
फीवर की वजह से,
डिहाइड्रेशन की वजह से।
डॉक्टर साहब, ये तो जैसे मरीज हो गया जिसको चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया, अब इसके कॉज, अब क्या क्या ऐसी एहतियातें हैं जिनको कंसिडरेशन में किया लिया जाए कि इनसे बचा जाए?
देखें, सबसे दोनों की कॉज जरा डिफरेंट है, कॉज दोनों की डिफरेंट है
कि वेक्टर तो एक ही है।
वेक्टर से मुराद ये है कि आपका जो
मच्छर
जो है ना, वो आपका एक ही है, लेकिन इसमें टाइमिंग का भी फर्क है थोड़ा सा। आप चिकनगुनिया को ले लें तो चिकनगुनिया बेसिकली गंदगी से फैलता है,
सही,
ठीक है, गंदगी में जो मच्छर पैदा होगा वो आपकी चिकनगुनिया का बाइस बनता है, जबकि डेंगू जो है साफ पानी में होता है और वो घरेलू मच्छर होता है, यानी कि आपके घर के अंदर भी होता है,
यानी घर में ही वो पैदा हो रहा होता है,
घर में ही होता है। जैसे
डॉक्टर साहब, घर में कहाँ पैदा हो रहा हूँ
मैं, वही मैं उस तरफ आ रहा हूँ।
कौन सी जगह?
बहुत सारी जगह होती है जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। मिसाल के तौर पे बाथरूम के अंदर बाल्टी है,
सही,
बाल्टी के अंदर पानी भर के रखा हुआ है आपने, ठीक है, अब आपको उसको यूज नहीं कर रहे हैं, 3 दिन तक 4 दिन तक यूज नहीं हो रहा है। कोई वॉशरूम है, ऐसा 3 वॉशरूम है, एक वॉशरूम के अंदर पानी भर के रखा हुआ है, एहतियातन आपने भर के रखा हुआ है कि पानी शॉर्टेज हो गई है,
सही,
अब उसके अंदर ये डेवलप हो सकता है, नंबर एक। नंबर टू, आपने घर के अंदर गमले वगैरह रखे हुए हैं, कोई ऐसी चीजें रखी हुई है उसके अंदर पानी डालते हैं आप, नीचे पॉट पड़ा होता है उसके अंदर पानी जमा हो जाता है,
थोड़ा
भी पानी जमा हो जाता है। नंबर तीन, एसी की लाइन आ रही होती है,
कभी
उसके भी आपने रखा हुआ होता है, वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनमें आपको एहतियात करना पड़ रहा होता है, एक। दूसरा, जब आप घर के, इसका जो मच्छर होता है डेंगू का, उसकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अलावा वो बाहर नहीं निकलता,
यानी शाम में और रात में ऐसा कोई वक्त है?
हाँ, ऐसा कोई वक्त है इनका। जैसे मिसाल के तौर पे आप सुबह का वक्त होता है, बिलखसूस जब सूरज निकलने का टाइम होता है, हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त बड़ा डेंजरस टाइम होता है इसका, कि उम्मीद तौर पर अटैक उस वक्त ज्यादा होता है, या जो आपका सूरज गुरु होने का टाइम होता है उस वक्त अटैक ज्यादा हो रहा है,
मतलब ये उस टाइम बाहर आते हैं और उस टाइम काट सकते हैं,
उस वक्त ज्यादा, मतलब उस वक्त बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अक्सरियत की चांसेस यही होते हैं कि उस वक्त के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके बाद के कम चांसेस होते हैं। नंबर एक, हर मच्छर से नहीं होता, ये ध्यान में रखें, हर मच्छर से
मॉस्किटो,
वो एक स्पेशली मच्छर होता है, फीमेल होता है, वो अलग होता है, वो डिफरेंस होता है, उसके अंदर से वो एक ट्रांसमिट कर जाए तो एक अलग बात है। हम ये सोचेंगे एक मच्छर ने काट लिया तो उसकी वजह से हो गया, ऐसा नहीं होता,
सही।
और इसकी अलामत ऐसे भी नहीं होता है कि आज आपको काट लिया कल अलामत शुरू हो
गया। जनरली अब जैसे इसकी अपनी हाइजीन का ख्याल, जैसे वायरल इन्फेक्शन तो मुझे, जैसे आपने बताया कि ये चिकनगुनिया गंदगी की वजह से फैल जाता है, अब गंदगी से मुराद आपकी क्या है, कि हाथ पैर की सफाई, जिस्म की सफाई, या कपड़ों की सफाई, या घर की सफाई?
देखें, पर्सनल हाइजीन तो खैर वैसे भी जरूरी है, आपकी जाती जो सफाई है वो तो वैसे भी जरूरी है, वो तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है, खाली चिकनगुनिया से ही नहीं, लेकिन जो बेसिक इसकी जो एक्चुअल चीज है वो है आपकी सराउंडिंग की जो सफाई है,
सही,
आसपास की जो सफाई है।
जाती सफाई तो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी ना, सब
जाती सफाई तो एक अपना एक रोल
है। WHO की रिकमेंडेड, वो मैं भी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि वायरस, अगर जैसे भी मेरे हाथ पर अगर वायरस है तो इसका लाइफ ही 3 से 4 घंटे है,
बिल्कुल,
और अब ये जिन जिन चीजों को मैं छूता हुआ आ रहा हूँ, जिन जिन को हमने छुआ हुआ है, हमने हाथ धोने की आदत बनानी है। ये रिकमेंडेड लिखी हुई है कि हर 3 से 5 घंटे के बाद आप अपने हाथों की सफाई करें। इसमें होता है हैंड टू माउथ डिजीज, यानी वायरस किसी से मिले, किसी चीज को हाथ लगाया, वो जरासीम वायरस मौजूद है, अब हमने हाथ को, मुंह को लगा लिया, हाथ या कान में लगा लिया, तो ये इन्फेक्शन अब जरासीम अंदर चलेगा जिस्म के, अब ये कैरी करेगा इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, अब उसमें रिकमेंड किया हुआ है कि 3 से 4 घंटे इसकी अपनी जिंदगी है, अगर आप हाथ धो लें 4-5 घंटे के अंदर तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस पे मैं तवज्जो लेके आना चाह रहा हूँ वजू की तरफ। तो डॉक्टर साहब, अगर वजू कर रहे हूँ तो अच्छी तरीके से वजू कर लें, क्या इस बीमारियों से बचने का चांस है?
बहुत ज्यादा, मतलब ये देखें ना कि आप सिर्फ एक आपका पीरियड ऐसा होता है जिसमें एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, जिसमें 8-9 घंटे का, 10 घंटे का वक्फा हो रहा होता है, जो फजर और जोहर की नमाज के वक्त होता है, वो एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, कि इसके अंदर आप वजू के अगर ऊपर आते हैं तो उसमें गैप बहुत बड़ा आ जाता है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे, आपने ناشتہ جب
نماز نماز یہ سوائے وضو میں جو ٹیکنیک ہمیں سکھائی گئی ہے ہاتھ دھونے کی
جی.
اس کے علاوہ کہیں نہیں ٹیکنیک سکھائی گئی کہ آپ ہاتھ اس طرح سے اور اچھی طریقے سے دھوئیں.
جی بالکل. لیکن ایکچوئل طریقہ بھی یہی ہے. اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں وضو میں ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی بیسیکلی ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ ہے.
سچے
آپ صحیح طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے آپ کے تمام,
چونکہ سائٹ پہ یہ بھی مینشن تھا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا, یہ چیزیں تو ہم پہلے سے سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب یہ میڈیکلی بھی ہے.
میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اتنا بڑا گیپ, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ فجر اور ظہر کے درمیان ہے, تو اس دوران جو ہے آپ نے ناشتہ بھی کرنا ہے, اس سے پہلے آپ نے
اور کھانے
سے پہلے کا
بولے
ہاں نہیں مطلب گیپ جو آ رہا ہے نا تو وہ اس کو فل اس طرح کر لینا آپ کہ آپ نے کھانے سے پہلے کا وضو کر لیں, کھانے کے بعد کا وضو کر لیں, آپ کا ہاتھ دھل گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ظہر کا وقت آ گیا تو آپ وضو ظہر کہیں فرض کریں دیر سے ہو رہی ہے, آپ کھانا آپ نے پہلے کھا لیا تو اسے کھانے سے پہلے کا وضو کر لیا آپ نے, تو آپ کا جو پانچ چھ گھنٹے کا جیسے لائف اسپین آپ بتا رہے ہیں وائرل کی ہے ڈبلو ایچ او کی, تین سے پانچ گھنٹے جو ہے, تو اس گیپ میں آپ نے ہینڈ کو واش کر لیا, اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا, صابن سے کر لیا یا کسی بھی چیز سے کر لیا, تو آپ کافی حد تک کلیئر کر جاتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی.
سب اس میں ایک اور چیز پہ توجہ یہ دلانی تھی, جسے ہم ابھی ہاتھوں پہ جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یعنی وائرس ہاتھوں میں ہے اور اب وضو کے اندر ہم ناک بھی صاف کرتے ہیں اور منہ کی کلی بھی کرتے ہیں. یہ وائرس جو ہوتا ہے جیسے ناک سے لے کے جو پھیپھڑوں کی طرف جو ہوا کی نالی جا رہی ہے یہ انہی میں جا کے اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کا جو مین پیسج ہوتا ہے وہ ناک ہوتا ہے یا منہ ہوتا ہے. اور وضو واحد پس سچویشن ہے جس میں ہم ناک کی اچھی طریقے سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اچھی طریقے سے وضو کرنے کی جن کی عادت ہے ان کے اندر میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ وائرل انفیکشن جو سیزنل انفیکشن کے چانسز بہت کم مل رہے ہوتے ہیں,
بہت مینیمائز ہو جاتے ہیں.
ایون کہ جو ڈی این ایس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا بہت اچھا پازیٹیو ریزلٹ ہے.
نہیں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, لیکن اس میں ایک طرف اور اگر ہم توجہ دیں کہ وائرس تو آپ کے تقریباً ہر جگہ پہ ہی موجود ہیں, آپ کا بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے, آپ کہیں نہ کہیں اٹیک کر جاتا ہے.
آپ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے,
سب جگہ پہ, سب جگہ قلم پہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں
بچے ہیں, بچوں کو کس طرح بچایا جائے.
میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ امپورٹینٹ چیز کیا ہے, جو آپ کا اپنا ڈیفینس میکنیزم ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے.
صحیح.
اگر آپ کا ڈیفینس میکنیزم اندرونی جو مدافعتی سسٹم ہے وہ اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو وائرس اتنی جلدی اٹیک نہیں کرتا, وہ آپ کی باڈی میں تو چلا جائے گا وہ آپ کی,
لیکن وہ افیکٹ نہیں,
وہ افیکٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ کا اندر ڈیفینس سسٹم اس کو کل کر دے گا, ختم کر دے گا.
پرائمری ڈیفینس تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی عموماً تو جراثیم کے بیچ تو ہوا میں ہوتے تو ہم جا رہے ہو,
ہر وقت ہوتے ہیں جراثیم تو ہمارے ساتھ,
تو جب بھی آپ کی ہماری امیونٹی لو ہو رہی ہوتی ہے تب یہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے.
جی
کچھ کال لیں ڈاکٹر صاحب, کال لے لیں
بھائی,
کال سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد عطاری بول رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گرمیوں کی وجہ سے جو گھمولیاں ہوتی ہیں, کھجلاہٹ ہوتی ہے, کیا اسے بھی وائرل انفیکشن کا نام دیا جائے گا؟
صحیح, دوسری کال دیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد طیب عطاری چمنے عطار چنور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی کلینک مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور اس میں بہت ساری معلومات اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ملتے ہیں. آج اس سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد نزلہ زکام سا ہو جاتا ہے, پھر دو تین دن میں وہ اس کا اپنا ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود, یا کوئی تھوڑی بہت دوائی کھاتا ہوں, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی دے دیں اس کا کیا علاج کروں گی یہ ختم ہو جائے, یہ ہاتھ میں ایک ماہ دو ماہ بعد شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا اپنا کچھ لوگ ہیں جنہوں کو خارش کو بہت زیادہ مرض پھیلا جا رہا ہے, خارش سوکھی خارش ہوتی ہے, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی استعمال ہے.
اسی کال بھی دے دیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منڈی باولدین مینا گندن سے بول رہا ہوں. مدنی کلینک میں میرا یہ سوال ہے, گھر والوں کو بہت سخت سر میں درد ہوتا ہے, دوائی وغیرہ دو چار جگہ سے نہیں آرام ہو رہا, کوئی علاج عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت آپ سے ایک سوال تھا کہ میری جو بیٹیا ہے 3 سال کی ہے, اس کو ابھی بخار آ گیا تھا تو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو جانچ کرنی پڑے گی. جب انہوں نے جانچ کی تو اس کے اندر ڈینگو نیگیٹو آیا. وہ بتا رہے تھے کہ پہلے کبھی ہوا تھا لیکن فی الحال نیگیٹو ہے. لیکن جب ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد مطلب 3 دن کے بعد پھر بخار آ گیا. تو بخار اس طرح سے آیا کہ جیسے اوپر کی باڈی جو سر وغیرہ ہے وہ گرم رہتا جبکہ ہاتھ اور پیر ٹھنڈے رہتے ہیں. تو برائے کرم کچھ میں بتائے, علاج بتائے کہ ہم کس طرح سے اس کو صحیح کر سکیں.
ڈاکٹر صاحب یہ پہلے جو کالر ہیں گرمیاں بھی ہیں اور پانی کی کمی بھی ہے اسکن میں, یعنی جلد کے اندر خارش کے 2 کالز ہیں.
انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا خارش پہ وائرل انفیکشن ہے کیا نہیں. بیسیکلی سوال
وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی
ان کو کیا ہے یہ معلوم نہیں, لیکن جو گرمیوں کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں گھموریاں وغیرہ جن کو کہتے ہیں دانے وغیرہ, دانے وغیرہ جو ہوتے ہیں گرمی دانے جس کو آپ کہتے ہیں نا, تو وہ بیسیکلی جو ہے نا ایک طرح کا آپ کا اسکن کا ریئیکشن کہہ سکتے ہیں, الرجک ریئیکشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, وہ گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے آپ کا. تو اس کو آپ وائرل انفیکشن نہیں لے کے آ سکتے کہ وہ وائرل انفیکشن ہے. وہ سمپل ٹریٹمنٹ سے بہتر ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ اینٹی الرجی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی جو آپ کے اس کی
گرمی کے موسم وغیرہ یہ دانے وغیرہ آ رہے ہیں, تو اس کو اس میں ان کو اپنی ہائیڈریشن چیک کرنی ہوگی, پانی کتنا پی رہے ہیں, غذا کیسی لے رہے ہیں.
یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 8-9 گلاس تو پانی پیئیں. اگر بہت زیادہ گرم علاقہ ہے اور ان کا کام کرنے کا جو ہے زیادہ تر ایکسپوجر گرمی سے زیادہ ہے تو اس کی مقدار ان کو بڑھانی پڑے گی, 12-15 گلاس پہ جانا
چاہیے.
دوسرا جو ہے نا کوشش کریں جیسے فرض کریں کہ گھموریاں وغیرہ اگر ہو جاتی ہیں تو بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ ایک تو دوائیاں وغیرہ جو بھی ہیں ڈاکٹر سے رجوع کر کے استعمال کر سکتے ہیں, اس سے بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا آئس اگر یا برف وغیرہ اگر مل جاتی ہے اس کو اگر کپڑے میں لپیٹ کے اس کے اوپر اگر آپ ٹکور وغیرہ کریں نا تو اس سے کافی حد تک ریلیف ملتا ہے, تکلیف میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. ایک طرح سمجھ لیجیے ایک آسان سا طریقہ ہے.
دوسرے کال ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو ہر دوسرے مہینے نزلہ ہو جاتا ہے.
اس میں ان کو ہر دوسرے مہینے نزلہ ہو جاتا ہے تو ان کو کم و بیش جو بتا رہے ہیں 1-2 مہینے میں نزلہ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہے. الرجی کی وجہ سے تو کوئی نہیں ہو رہا, کسی ایسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے. جب یہ یوز کرتے ہیں وہ چیز یوز کرتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. دوسرا ان کا جو ہے نا ENT یعنی کہ نوز کا معائنہ بھی کرنا پڑے گا کہ نوز کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی گوشت وغیرہ تو نہیں بڑھا ہوا, کوئی ہڈی وغیرہ تو نہیں بڑھی ہوئی یا کوئی اور ریزن تو نہیں ہے جس کی وجہ
سے. اس طرح جیسا بھی آپ نے شروع میں بیان فرمایا تھا نا, سب سے پہلے ہوتا ہے اپنے قوت مدافعت.
جی بالکل.
ابھی ان کو اپنی ڈائٹ میرے خیال سے ذرا مانیٹر کرنی پڑے گی, اور یہ الرجی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں عموماً یہی شکایت آ رہی ہوتی ہے, ہر 1-2 ماہ بعد ان کو ریپیٹڈ ایپیسوڈ ہو رہے ہوتے ہیں.
اس میں بات وہی ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک تو ادویات اپنی جگہ پہ, ادویات جب آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو ادویات کوئی نہ کوئی یقیناً وہ تحریر کر کے دے دیں گے, اس سے ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ کا ڈیفینس میکنیزم جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, وہ کمزور ڈیفینس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار ہو. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ آگے چل کے کچھ
اچھا
بتائیں گے طریقے,
قوت منافیت بڑھانے کا طریقہ
انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی.
صحیح انشاءاللہ. تیسری کالر ہے,
سر میں درد کے حوالے سے کال کی تھی انہوں نے کہ ان کے,
لیکن انہوں نے بتایا کچھ دوائیاں وغیرہ بھی لی ہیں لیکن سر میں درد صحیح نہیں.
سر میں درد, اب ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں سر کے درد کی, مختلف وجوہات ہوں گی, ان وجوہات کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا کس وجہ سے ان کو سر میں
بلڈ پریشر, جیسے فیمیل پیشنٹ ہے تو بلڈ پریشر لو ہے, شوگر
کیا جا سکتا ہے, اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی دیکھنا پڑے گا. آئی سائٹ وغیرہ ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے, اور نزلے کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے, مطلب مختلف وجوہات. دوسرا ایک چیز ہوتی ہے کہ گھریلو ماحول کیسا ہے.
صحیح,
ٹینشن تو نہیں ہے, ایک ٹینشن ہیڈ ایک بھی ہوتا ہے کہ بہت ضرورت سے دباؤ تو نہیں لیا ہوا, اگر وہ دباؤ وغیرہ ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں ہو سکتا.
صحیح.
اللہ سجل اس پہ غور کریں گے, ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو اس کا بہت آسان اور سمپل سا حل نکل آئے گا انشاءاللہ سجل.
دوستو آخری جو کالر ہے انہوں نے بخار ڈینگی نیگیٹو بھی ہے پھر بھی بخار لو گریڈ میں خاصا لگ رہا ہے کہ فیور آ رہا ہے.
انہوں نے اگر یہ ذرا دھیان دے لیں بچے کو کہ بچے کو کوئی زکام وغیرہ تو نہیں ہے.
صحیح.
عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے نا, بچوں کا باڈی ٹیمپریچر ویسے بھی بڑوں سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے,
صحیح,
ایک آدھ ڈگری زیادہ ہی ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ویسے ہی گرم لگ رہے ہوتے ہیں بچے, لیکن جب نزلے یا زکام کی کیفیت میں آتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھا ہوا مل رہا ہوتا ہے. اگر نزلہ یا زکام ہے, کیفیت ہے بچے کی, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سمپل کوئی نزلے زکام کی دوا دے کے, سمپل کوئی
بخار
کی دوا دے کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
آپ کی وہ بات ہو گئی کہ اگر جیسے اگر پھیلا ہوا ہے ڈینگی, اس میں اگر اس کو فلو ہو جائے تو اس کو فوراً سب ڈینگی کی مد میں لے لیتے ہیں, یا اگر چکن گنیا پھیلا ہوا ہے فلو ہو جائے تو چکن گنیا کی مد میں لے لیتے ہیں.
نہیں دیکھیں, اب اس چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے نا. اگر آپ ایک دن کی ہسٹری کے اوپر جا رہے ہیں اور ایک دن کی ہسٹری کے اندر چلیں, ایک فائنڈنگ آپ کو مل گئی ہے, ایک دن کی ہسٹری میں ایک فائنڈنگ مل گئی, ایسی علامت آپ کو مل گئی کہ آپ فوراً اس کی طرف چلے گئے, خدا نہ خاصا ریشز اگر آپ کو مل گئے تو آپ نے ڈینگی کی طرف چلے جانا ہے, یا آتے ہی اگر اس نے کوئی ایسے کمپلین کر دی کہ جوائنٹ پین ہو رہا ہے, بہت سیویئر قسم کا جوائنٹ پین ہو رہا ہے یا سوجن وغیرہ آ رہی ہے, تو آپ اس کو چکن گنیا کی طرف چلے جائیں گے. لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک دن کی کمپلین کے اوپر آپ فائنل ڈائگنوسس پہ بہت کم پہنچتے ہیں. انٹل لیس جب تک اس کی کمپلین تین چار دن پانچ دن پرانی ہوتی ہے, تو پھر آپ ڈائگنوسس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ فائنڈنگ ہو سکتی ہے, یہ فائنڈنگ ہو سکتی ہے, یہ فائنڈنگ. وہ ڈیفرنشیل ڈائگنوسس جسے ہم زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیفرنشیل ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں, اس طرح بنتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پورا جنرلائز اس کو تھیم میں لے لیتے ہیں, چکن گونیا ہو گیا, ڈینگی ہو گیا, وائرل انفیکشن ہو گیا, یہ سب ہو گیا. اس میں ہم نے جیسے آپ نے شروع میں شروع کیا تھا, احتیاطیں ہمیں کرنی ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے, تو اس میں مزید آپ جیسے احتیاطیں مزید کیا بچوں کے اندر بالخصوص, کیونکہ ان کے اندر بہت جلدی جلدی ایپیسوڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اگر جن بچوں کو جلدی جلدی نزلے کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے یا انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے, ان کی گروتھ بھی کم ہوتی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ وغیرہ میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, امیون سسٹم ان لوگوں کا بھی ویک ہوتا ہے. بچوں میں کس طریقے سے احتیاط کی جائے بالخصوص وائرل انفیکشن کو لے کے؟
دیکھیں, وائرل انفیکشن کو سے بچنا ہے تو پھر وہی ہے کہ اپنا ڈیفینس میکنزم کو آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے.
ابھی بچے کس طرح کریں, بچوں کے والدین کون کون سی کریں؟
بہت آسان طریقے ہیں, بہت آسان طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جسم کا پانی جو ہے نا وہ پوری طرح پیئیں, اس کو بہت آسان. پانی پینا کوئی مشکل کام نہیں, ٹھیک, 8 سے 10 گلاس پانی پینا ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی مشکل کام نہیں.
بچوں کو پانی کیسے پلانا ہے؟
بچے ہیں نا, اب بچے کی عمر کتنی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب مثال کے طور پہ بچہ ہے 4-5-6 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, 6 سال کا بچہ ہے. اب 6 سال کے بچے کے پانی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اس کو جو ہے زنک کی جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے,
ملٹی وائٹامن وغیرہ
جو ہے وہ دے سکتے ہیں, جس میں زنک شامل ہو.
وٹامن سی کا رول,
وٹامن سی کا رول جس میں بہت اچھا ہے. بڑوں میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو وہ بڑوں میں پھر ایکسرسائز کا رول بہت اچھا آ جاتا ہے اس کے اندر.
سب اگر یہ بچہ اگر آپ 3-4 سال سے کم کریں تو وہ پانی کیسے اپنا امپروو کرے؟
دیکھیں, بچے کو, چھوٹے بچے کو تو ویسے بھی لیکوڈ کی اتنی زیادہ حاجت ہوتی نہیں, کیونکہ وہ تو ویسے بھی ایکسپوجر اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے اس کا باہر. اگر وہ, اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ 8 گلاس پانی پیے,
صحیح,
ضروری نہیں ہے 8 گلاس پانی پیے, وہ 2-3 گلاس اس کے لیے نفع ہے, کافی ہے. اب وہ اگر وہ دودھ وغیرہ پیتا ہے اس سے کور کیا جا سکتا ہے. اگر فرض کریں ملک وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اگر وہ 1-2 گلاس دودھ پی لیتا ہے, 5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ 2 گلاس دودھ پینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر وہ اس کی عادت بنتی ہے,
صحیح,
تو اس طریقے سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ کوئی فوڈ وغیرہ دیتے ہیں, اگر 3 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ جو ہے کھانا بھی کھاتا ہے, کھانا کے دوران بھی اگر آپ اس کو پانی کی ترکیب بنائیں, اس کو پانی پلانے کی عادت ڈالیں.
ڈاکٹر, بچوں کو اگر عادت ڈالوائیں, بچوں کو بھی عادت ڈالوائیں ہاتھ دھونے کی,
بالکل
شروع سے ہی ہاتھ دھونے کی, پاؤں دھونے کی, منہ صاف رکھنے کی,
اپنی ذاتی صفائی کی عادت تو شروع سے ہی ڈالنی چاہیے. وہ بچہ ہے, بڑا ہے, بچوں کو عادت ڈالیں گے تو بڑے تلک پہنچ.
بچوں کے کپڑوں کو بھی ذرا دیکھ بھال کر لیں گے,
بہت بہت وہی تو بڑوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بچوں کی جو ہائیجین کا خیال کرے. عادت ڈلوانا الگ چیز ہے اور ان کا خیال کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ نے عادت ڈلوا دی لیکن خیال بھی رکھنا ہے کہ آپ نے ہاتھ بھی صاف رکھنا ہے, آپ نے تیت بھی صاف رکھنا ہے, دانتوں کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نے صاف رکھنا ہوگا.
خلیل بھائی کی طرف ہے, خلیل بھائی آپ کے پاس.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی. انشاءاللہ عز و جل آج جو ہم نے علاج عرض کرنا ہے, گھریلو علاج, وہ یہی وائرل انفیکشن کے حوالے سے ہے. اس میں انشاءاللہ عزوجل ایک جو شاندہ عرض کریں گے اور ایک جو ہے صفوف یعنی کہ جڑی بوٹیوں کو پیس کر جو ہے صفوف بنا کر جو ہے اس کو کھانے کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل علاج جو ہے یہ عرض کریں گے. یہی اس سے جو الرجی جو ہوتی ہے گلے میں درد نزلہ زکام سانس کی تنگی وغیرہ اس میں انشاءاللہ عزوجل یہ فائدہ مند ہوگا. سب سے پہلے کچھ جو کالز تھیں اس کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں. درد سر کے حوالے سے جو کال تھی اس کے لیے یہ ہے کہ جو سات مرتبہ سورۃ الناس سات مرتبہ سورۃ الناس یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے. یہ پڑھ کر جو ہے دم کیا جائے پھر معلوم کیا جائے کہ اگر درد کم نہیں ہوا تو پھر دوبارہ دم کریں, اگر پھر بھی کم نہ ہو تو تیسری بار دم کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل تیسری بار دم کرنے تک جو ہے ہر مرتبہ سات مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا جائے. اسی کا ایک گھریلو علاج جو ہے فوری علاج وہ یہ ہے کہ ایک چمچ ہلدی کا ہلدی ایک چمچ جو ہے پسی ہوئی جو ہلدی ہوتی ہے اس کو پانی کے اندر ڈال کر جو ہے اس کو تھوڑا ابالا جائے جوش کیا جائے تو جب کچھ ابال آ جائے گا تو پھر جب ابال آنے لگے تو اس کی بھانپ لی جائے تو اس سے بھی درد سر دور ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک کال تھی کہ نزلہ زکام جو ہے وہ رہتا ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل یہ روحانی علاج ہے نزلہ زکام کا جو کا روحانی علاج. یہ نہایت ہی مختصر ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ تین بار یعنی جب بھی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار اس کو پڑھنی ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک اور تین دن تک جو ہے یہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل نزلہ زکام جو ہے اس کی شکایت جو ہے دور ہو جائے گی
انشاءاللہ.
یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد اس میں یہ روحانی علاج الحمدللہ موجود ہے. وائرل انفیکشن کا گھریلو علاج جوشاندہ یعنی کہ جڑی بوٹیوں کو ابال کر جو ہے اس کو پیا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی پیارا علاج انشاءاللہ عزوجل عرض کرتا ہوں. سماعت فرمائے اس کو آپ لکھ بھی لیں انشاءاللہ عزوجل لکھا ہوا جو ہے آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا. آج جو گھریلو علاج ہم عرض کریں گے اس میں جو ہے پانچ چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے امل تاس کا گودا. امل تاس اس کو آپ دیکھ لیں امل تاس کا گودا. یہ عموماً آپ اگر کسی پنسار کی دکان پر جائیں گے تو یہ اس طرح کی آپ کو یہ پھلیاں آپ کو نظر آئیں گی رکھی ہوئی. اسے یہ امل تاس کی پھلی ہے تو اس کے اندر جب اس کو ہم توڑیں گے تو اس کے اندر سے یہ گودا جو میں نے آپ کو عرض کیا دکھایا تو یہ انشاءاللہ عزوجل اس میں سے نکلے گا. تو اس کی ہم نے مقدار لینی ہے 6 گرام. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک خوراک یعنی کہ بنانے کا طریقہ کار ہے. امل تاس کا گودا 6 گرام. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو ہے زوفا خشک. زوفا بھی ایک جڑی بوٹی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس کی مقدار بھی جو ہے 6 گرام. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے ملیٹھی. ملیٹھی یہ بھی ایک جانی پہچانی چیز ہے اس کو آپ دیکھ بھی لیں ملیٹھی اس کی مقدار بھی ان کی طرح ہی ہے یعنی کہ 6 گرام. اس کے بعد جو چیز ہے چوتھی چیز ہے اسے کہتے ہیں اناب. یہ آپ کو بیر کی طرح لگیں گے مگر یہ بیر نہیں ہے اناب اسے کہا جاتا ہے. اس کی جو مقدار ہے جو اس میں شامل کرنا ہے تقریباً 5 دانے. اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے سپستا. آپ نے دیکھا ہوگا لسوڑے کا ایک درخت ہوتا ہے تو یہ اس خشک ہے جو ہے لسوڑا ہے اسے سپستا کہتے ہیں. اس کے جو 11 دانے ہم اس میں شامل کریں گے یوں کہنے کے نزلے کی زکام کی وائرل انفیکشن کے حوالے سے سانس کی تنگی کی چھینکے آنا نزلہ گلے میں درد وغیرہ کی جو اکثر جو ایک دوائیں بنتی ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے الحمدللہ شامل ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی پیارا جو ہے گھریلو علاج ہے. اب اس کا طریقہ کا سماعت فرما لیں. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں امل تاس کا گودا 6 گرام, زوفا خشک 6 گرام, ملیٹھی 6 گرام, اور اناب جو آپ کو دکھایا یہ 5 گرام, پر سپستا 11 دانے. اب اس کا طریقہ کا سماعت فرمائیں. تمام دوائیں رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح اچھی طرح اسے ابال لیجئے, اور جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو چھان کر جو ہے اس کو پی لیجئے. پھر یہ جو دوائیں جو بچیں گی ان کا کیا کرنا ہے کہ ان دواؤں میں مزید ایک گلاس پانی ڈال کر بھگو دیں اور شام میں پھر اسی طرح ابال کر پی لیجئے. یہ ایک خوراک دوا دو بار جوشاندے میں استعمال کیجئے, پھر دوسرے دن کے لیے نئی دوا استعمال کریں. یعنی یہ جو مقدار آپ کو بتائی ہے دواؤں کی, یہ دو مرتبہ جو ہم نے استعمال کرنا ہے. صبح جب اس رات کو اس کو ایک بھگو دیں گے, صبح جو ہے اس کو ہم گرم کر کے جو ہے اس کو چھان کر پی لیں گے, پھر یہی دوائیں جو ہے دوبارہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو بھگو دیں گے اور شام میں پھر اس کو گرم کر کے پی لیں گے, تو پھر یہ دوائیں جو ہے پھینک دی جائیں.
ایک بھائی یہ جو 6-6 گرام ہے, ضروری 6 گرام ہی لیا جائے یا کوئی اندازہ سے بھی لے لیا جائے؟
اندازے سے بھی لے سکتے ہیں,
اندازے سے بھی لے سکتے ہیں,
اندازے سے لے سکتے ہیں. یوں کہ عام طور سے جو ہمارا چمچ ہوتا ہے, چھوٹا چمچ,
صحیح,
وہ تقریباً اس میں 6 گرام دوا عام طور سے آ جاتی ہے, وہ پسنے کے بعد کی ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ اگر مقدار تھوڑی بہت اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی اس میں ایسی پرابلم نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ کے نقصان ہو جائے.
خزبو یہ آپ لوگ جو جسے یہ دے رہے ہیں لکھ کے وہ بنا کے دے رہے ہیں, اس کی انڈیکیشن کیا, مطلب کن کن مقاصد کے لیے یہ فائدہ مند ہے؟
وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے جو فوائد ہوں گے انشاءاللہ عزوجل, حلق کی جو سوزش ہوتی ہے اس میں یہ فائدہ کرے گی, الرجی, جیسے یہ دس الرجی ہوتی ہے, تو اسی طرح سے گلے میں درد, چھینکیں آنا, نزلہ, بخار, زکام, سانس کی تنگی, یعنی کہ وائرل انفیکشن سے پیدا شدہ تمام امراض میں جو نزلے زکام سے متعلقہ ہیں,
صحیح,
میں نہایت مفید ہے. نیز ٹونسلز کی تکلیف میں بھی بے حد یہ مفید ہے. اس کی جو مدت ہے, کتنے دن استعمال کرنا ہے, اس کی مدت جو ہے 3 دن صبح شام اس کو استعمال کر لیں, یعنی کہ جب آپ جائیں تو اس کی 3 خوراکیں خرید لیں اور پھر جو ہے
خرید کر لیں تو بنانی پڑیں گی نا,
یعنی کہ وہ الگ الگ آپ کو دے دیں گے. جب آپ یہ 5 چیزیں بتائیں گے تو آپ کو وہ الگ الگ پیکٹ بنا کے دے دیں گے, اس کے بعد جو ہے آپ اس کو.
اچھا, جیسے خلیل بھائی کو جن کو الرجی کی شکایت ہے وہ بھی 3 دن ہی استعمال کریں اور فرق نہ پڑے تو؟
فرق نہ پڑے تو یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو مرض میں شدت ہوتی ہے, بعض میں ایک نارمل مرض ہوتا ہے, تو بعض کو تو 1-2 خوراک میں فائدہ ہو جائے گا, بعض جو ہے 3 دن استعمال کر لیں, اور بالفرض اگر اس کو ہفتہ بھر یا 10-20 دن بھی استعمال کریں گے تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو آپ کو نقصان کریں, مگر یہ ہے کہ جب مرض میں فائدہ ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اب کوئی بھی دوا ہے جو بھی عرض کی جاتی ہے, گھریلو علاج جو بھی عرض کیا جائے, اپنے ڈاکٹر سے اپنے طبیب کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کریں,
مشورہ کر کے.
لیکن اور الحمدللہ یہاں پر وہی چیزیں آپ کو بیان کی جاتی ہیں کہ جو اچھی سے اچھی ہوں, بہتر سے بہترین ہوں, تجربہ شدہ ہوں, تو اس کو جو ہے جس طرح کے جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے, تو نزلہ زکام وغیرہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں استعمال کیا جائے گا تو بے حد.
اچھا خلیفہ, بچوں بڑوں کے حساب سے کوئی ڈوز وغیرہ ایڈجسٹ کرنا ہے؟
اس میں یہی ہے کہ اگر بڑے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں, نوجوان ہیں یا بڑی عمر کے ہیں, تو ان کو تو یہ کافی ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پھر یہ ہے کہ یہ دوائیں اس میں سے کم بھی کی جا سکتی ہیں,
کم
کر دی جائیں, آدھی کر دی جائیں, یا ایسا ہے کہ اگر اس کو خوراکیں جو ہیں وہ گھر میں کوئی اور بھی اگر چاہے تو استعمال کر سکتا ہے, کہ آدھا بچے کو پلا دیا, آدھا گھر میں اگر کوئی اور پینا چاہے.
خلیل بھائی, اس سے ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ جو آپ جو شاندہ بتا رہے ہیں یہ کسی بلڈ پریشر کے مریض یا شوگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں؟
جی کر سکتے ہیں. اس میں بی پی ہائی کے حوالے سے یا یوں کہہ لیں کہ شوگر کے حوالے سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
جو مٹھاس پیدا کر رہی ہو
اور متاثر کرے, اس کو نقصان کرے, کوئی اس میں ایسی چیز شامل نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے اس کا ایک صفوف بھی ہے, کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہوتا ہے کہ وہ جوشاندہ نہیں پی سکتے, تو اس کے لیے جو ہے ہم صفوف بھی عرض کر دیتے ہیں. اس میں ایک چیز تو وہی ہے کہ جو اس میں پہلے سے ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اس میں آپ سماعت فرمانے وائرل انفیکشن کا گھریلو علاج باصورت صفوف, یعنی پاؤڈر جڑی بوٹیوں کو پیس کر بنانا. اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے شکر تیغال, یہ نام تھوڑا مشکل ہے, آپ اسکرین پر دیکھ لیں گے شکر تیغال, تو یہ آپ اس کو دیکھ بھی لیں, یہ اس کی شکل ہے, شکر تیغال اس کا نام ہے. اس کی جو آپ نے مقدار لینی ہے 12 گرام, 12 ग्राम और दूसरी जो है जो चीज है इसका नाम भी जो है आप को हो सकता है अजीब सा लगे मगर बहरहाल जड़ी बूटियां हैं इसका नाम है, इसका नाम है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी इसकी मिकदार जो है ये भी 12 ग्राम और नंबर 3 जो है पिपला मोल, पिपला मोल इसकी मिकदार भी 12 ग्राम। आखिरी चीज जो है वो इसमें चौथी चीज जो है वही पहले आप देख चुके हैं, उसका नाम है मुलेठी, तो इसकी मिकदार भी 12 ग्राम। तो ये चारों चीजें जो है हम वजन यूं कहने के लेनी है। तो तरीकाकार इसका ये है कि तमाम दवाएं जो है साफ करके पीस कर सुबह शाम आधा आधा छोटा चम्मच पानी से इस्तेमाल कीजिए। इसके जो फवायद होंगे वो भी इसी से मिलते जुलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से पैदा शुदा अमराज मसलन हलक और गले की सोजिश, दर्द, सूजन, नजला जुकाम, खांसी, छींके वगैरह में बहुत मुफीद है। इसकी जो मुद्दत है वो 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें या मर्ज की नोयस के एतबार से मजीद चंद रोज इसको
इसमें यूं कर दें कि ये जैसे आपने बताया ना वायरल वो नजला जुकाम वगैरह इसके इलाज के लिए जरूरी नहीं कि सारे वायरल में ये काम करे।
यानी कि वायरल इन्फेक्शन से मुराद के जो नजला जुकाम से मुतल्लिक
नजला जुकाम भले वो कोई भी
कॉज हो, जी जी नजला जुकाम या इससे मिलते जुलते मिसाल गले में दर्द है,
जो गले में दर्द हो
सूजन, तो वो तो वायरल तो खैर जैसे डॉक्टर
ने
मदद की कि इसके तो बहुत सारे इकसाम हैं
जी।
तो हमने जो अर्ज किया है वो है कि नजले जुकाम खांसी वगैरह गले की सोजिश
जनरल जो जिनको जम नजला जुकाम की शिकायत हो तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं,
इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह इसके बेशुमार फायदे हैं। अल्लाह ताला की ये नेमत है इसे फायदा उठाइए मगर अपने तबीब के मशवरे से
इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये अभी हम इन चिकनगुनिया डेंगू के हवाले से हम चल रहे हैं कि अक्सर मरीज जिनको डायग्नोस हो चुका होता है या डॉक्टर बता देते हैं कि इनको आपको या तो चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो चुका है, अब इस दौरान तशवीश ये होती है कि टेस्ट करवाए जाएं या डॉक्टर तब्दील कराया जाए, मजीद क्या इलाज करवाया जाए, ये तो मरीज की अपनी एक वो शिकायत होती है लेकिन मरीज के एंड पे भी कुछ एहतियातें होती हैं दौरान ट्रीटमेंट, क्या क्या चीजें उसको फॉलो करनी चाहिए।
देखें जो आपकी उस वक्त जनरल कंडीशन है जो भी आपका फिजिशियन डॉक्टर जो है आपको चेक कर रहा है ये प्राइमरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी कंडीशन को देख के आपको एहतियातें बताएं। लेकिन जनरली अगर हम देख बता सकते हैं तो वो ये हो सकता है कि आपने जो आपका पेशेंट है मिसाल के तौर पे
डेंगू
का पेशेंट है या चिकनगुनिया का पेशेंट है, जैसे डॉक्टर अली ने तवज्जो दिलाई कि पानी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप में कम से कम पानी एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी।
अरे बीमार भी हो गए डॉक्टर साहब इसमें भी पानी पीते रहे।
एग्जैक्टली बिल्कुल पानी पीना बहुत जरूरी है। देखें बुखार इटसेल्फ आपको डिहाइड्रेशन पैदा करता है इंटरनली भी, ठीक है ना। अगर 102-103 टेम्परेचर होता है, आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर आप गर्मी के अंदर बाहर निकलते हैं तो आपका क्या पोजीशन होती है, क्या पसीने पसीने हो जाते हैं, आपके जिस्म की अंदर की गर्मी 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली होती है, अब ये क्रॉस करती है 40 के ऊपर चले जाती है या 41 पे चले जाती है 39 पे, डिहाइड्रेशन कितनी ज्यादा होगी अंदर,
इसका मतलब डॉक्टर साहब बुखार में पानी ज्यादा।
बिल्कुल एग्जैक्टली पानी ज्यादा।
मैं एक चीज पूछता चलूं इसी में, कुछ ऐसा भी होता है जैसे कुछ घर के अंदर मरीज है बुखार 102-103 टच कर चुका है और अब ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ दवा भी इस्तेमाल कर चुके हैं, अब ऐसी सहूलत नहीं है कि डॉक्टर तक जा सकें, वक्ती तौर पे हाई ग्रेड फीवर में घर के अंदर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं?
देखें घर के अंदर अगर आपके पास
स्पंजिंग वगैरह
वो तो है, स्पंजिंग तो आपने करनी है, मतलब आपने मिसाल के तौर पे 102-103 है
सही,
तो अगर आप उसको नहला दें ये बेस्ट है कि आप ओवरऑल उसको बोलेंगे नहा ले ताकि उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो, कम हो, क्योंकि बुखार एकदम बढ़ेगा तो हो सकता है कि उसको फिट्स भी पड़ सकते हैं,
अगर फिट पड़ जाए
फिट्स भी पड़ सकते हैं यानी झटके भी लग सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको बचाने के लिए बेहतर ये है कि आप उसको टेम्परेचर को कम से कम
नॉर्मल रखें। बुखार में ऐसी कैफियत हो रही होती है कि इनका नहाना बड़ा
नहाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने।
और ये ठंडी बिल्कुल रखना ये कैसा?
ठंडी पट्टियां नहीं रखनी चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए, इसके लिए बर्फ का पानी की जरूरत नहीं होती है। तो आप जैसे मिसाल के तौर पे अगर नहाने का जहन नहीं बनता है, बहुत से लोगों का जहन नहीं बनता है नहाने का, तो बहुत आसान ये होता है कि आप अपने माथे को एक्सपोजर एरिया जितना भी है आपका खुला एरिया जो है पूरे बाजू को आप ऊपर तलक जो है भिगोते हैं, आप पैरों को ऊपर तलक भिगोते हैं, आप
सही
मुंह को, गर्दन को, माथे को, सर को अच्छी तरीके से भिगो लें, स्पंजिंग कर लें उसको, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी आपके साथ बैठ के उसके साथ स्पंजिंग करता रहेगा एक घंटा सवा घंटा उसकी स्पंजिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा। नहाने में ये फायदा होगा कि आपका टेम्परेचर एकदम डाउन आ जाएगा, फौरी तौर पे नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद आप कैफियत ऐसी होगी कि आप डॉक्टर से रुजू करें और जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है अद्वियात वगैरह उसको आप।
इसमें एक चीज पे मजीद तवज्जो ये लेनी थी कि जिनको बुखार की कैफियत हो जाती है, अब इसमें तो फीवर तो परसिस्टेंट होता है, हाई ग्रेड भी होता है, वो वेरी कर रहा होता है। अब डॉक्टर साहब हम लोग लिख तो देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां कि ये बुखार की दवा है, अब ये दवा का दौरानिया भी होता है, 6 घंटे दिन में सुबह दोपहर शाम लेनी होती है, तो कुछ कभी ऐसा होता है बुखार नहीं कम हो रहा तो ये दवा इस्तेमाल किए चले जा रहे होते हैं, तो क्या इसकी भी कोई लिमिट रखनी चाहिए?
देखें अगर वायरल फीवर है तो वायरल फीवर तो अपने टाइम पे,
फीवर कोई सा भी हो, बुखार है, अब इसके अंदर जो दवा का इस्तेमाल के हवाले से
देखिए, दवा का जो इस्तेमाल है वो यकीनन जो डॉक्टर ने एडवाइस की उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर कंडीशन देखेगा, वो या तो आपको 6-6 घंटे से एडवाइस करेगा या 8-8 घंटे से एडवाइस करेगा, बाद सूरतों के अंदर 4-4 घंटे से भी एडवाइस कर दी जाती है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन उस वक्त क्या है। अगर आपको परसिस्टेंटली बुखार ऐसा है कि आपको 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद दोबारा चढ़ रहा है तो आप 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करके।
सही डॉक्टर,
जो डॉक्टर एडवाइस करो उसको फॉलो करना जरूरी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी।
मैं इसी पे आ रहा था दोबारा के बुखार के बारे में, एक अमूमन आम कंप्लेन आप भी सुनते होंगे डॉक्टर साहब, दवा खा लिए और उसके बावजूद भी बुखार उतर नहीं रहा, अगर इनसे पूछा जाए तो दवा कब खाई थी तो उसका वक्त या तो गुजर चुका होता है या बहुत करीब ही दवा ली होती है।
जी बिल्कुल ऐसा होता है, कई क्लिनिक्स में हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि अब मिसाल के तौर पे हमने उनको दवा दी है, लिख के दी है दवा कि आपने इस्तेमाल करनी है दवा, अब वो दूसरे दिन हमारे पास आते हैं तो प्रैक्टिस में अक्सर ये देखा गया है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि दवा हमें चेक कराई जाए तो दवा जब वो दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि दवा तो उन्होंने एक ही खुराक खाई है।
सही,
यानी कि 24 आवर्स के अंदर जब हमने उनको कहा था कि 3 खुराकें खानी है 8 घंटे के हिसाब से या 12 घंटे के हिसाब से 2 खुराकें खानी है या 6-6 घंटे के हिसाब से 4 खुराकें खानी है, उन्होंने 1 खुराक या 2 खुराक इस्तेमाल की है। एक्सपेक्टेशन ये होती है, उम्मीद ये होती है कि शायद 1 या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, जो बहुत मुश्किल काम है कि 1 या 2 खुराक में ठीक हो जाए मरीज। तो इसके लिए जो डॉक्टर ने एडवाइस की है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि 1 खुराक 2 खुराक या 4 खुराक या 1 दिन में वो चीज सबसाइड।
अब डॉक्टर साहब इसको स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हम अब खास वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो फ्लू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, डेंगू
कुछ,
अब ये वायरल का बुखार पे हम ले रहे हैं, अब इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ है, इस बुखार को ट्रीट करने के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही होता है जो चलाया जाता है बुखार के लिए, तो इसका 5 दिन या 6 दिन तक हमें ये दवा लेते रहनी है या हम अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं या कमी बेशी कर सकते हैं?
देखें अपनी मर्जी से तो दवा में कुछ भी नहीं करना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, डॉक्टर से जरूर मशावरत करें कि डॉक्टर साहब मेरी कैफियत में बेहतरी आई है, अब आपका क्या मशवरा है कि दवा मजीद इसको कंटिन्यू करना है या कम या ज्यादा करना है। उमूमी तौर पर वायरल फीवर जो है कम अज कम जो है 4 से 5 दिन के बाद कम होना शुरू हो जाता है।
हम आप समझ गए, सीख गए, समझ में आ गई ये बात कि अगर डॉक्टर साहब ने डेंगू या चिकनगुनिया बता दिया तो उसका मतलब है 4 से 5 दिन तक हम जहन बना लें कि ये दवा हमें इस्तेमाल करते रहनी है
जी,
जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया हुआ।
बिल्कुल,
रूहानी इलाज जो है वायरल इन्फेक्शन का, रूहानी इलाज किसी भी तरह का ये वायरल इन्फेक्शन हो इसका जो है ये रूहानी इलाज है, इसको समाप्त फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दिन तक सिद्ध के दिल से खुलूस के साथ पढ़कर मरीज पर दम करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ दीगर हर मर्ज के लिए भी फायदेमंद है। इसी तरह से डेंगू वायरस की बात चल रही है तो इसके लिए भी मेरे आका शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू मुआलिया ने ये रूहानी इलाज अता फरमाया, डेंगू वायरस हो या चिकनगुनिया हो के 29 बार या मुहैमिनु या मुहैमिनु ये रोजाना पढ़ लिया जाए तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से जो है ये बुखार वगैरह जो है इंशा अल्लाह दूर हो जाए। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं, कॉल ले लेते हैं, कॉल सुना दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سلمان اور ہمارے بہت ہی پیارے خلیل اتاری بھائی، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا پیارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں وائرل انفیکشن کے اوپر، بڑی اچھی معلومات عطا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان خدمات کو قبول فرما کر آپ کے لیے سرمایہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. میں ایک چیز آپ لوگوں سے چاہ رہا ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں، آپ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب بچوں کو انفیکشن ہوتا ہے، یعنی بچوں کو چیسٹ پرابلم ہوتا ہے، ان کا سینہ جام ہو جاتا ہے یا نزلہ ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو والدین انتہائی دکھ اور کرب کی گھڑیاں گزار رہے ہوتے ہیں اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے، یعنی یہ ایک دو دن کے اندر بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے. تو آپ کیا فرمائیں گے، کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ کیا انفیکشن ایک یا دو دن کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ انفیکشن کا شکار ہو جائے تو انہیں اپنے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے والدین اپنا حوصلہ جو ہے یہ بڑھا کر رکھیں، اپنی ہمت بڑھا کر رکھیں. کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال بھی دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ، مدنی کلینک مرحبا. ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع وائرل انفیکشن ہے. وائرل کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اکثر بچوں کو جیسے کہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا ایسا انفیکشن جس سے بخار نہیں جاتا، تو کیا یہ بھی وائرل کے زمرے میں آئے گا؟ اور ان چیزوں کی احتیاطیں، یعنی بخار کا آنا اور بار بار نزلہ زکام رہنا، تو کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے بچوں کو، بڑوں کو، تاکہ وہ اس سے بچ سکیں؟ کیونکہ یہ اکثر بگڑ جائے تو کچھ دن یہ بیماری جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، تو اس پر بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. ایک اور کال دے دیجئے.
میرا نام مزمل اتاری سرگودا سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا تھا کہ یہ معدے کے لیے، جگر کے لیے یہ جو سوزش ہے، اس کا کوئی بتا دیں، اور جو چھاتی پہ بھی درد ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں.
ایک اور کال دیجیے بس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب، اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ کرنی تھی کہ میرے گھر والوں کے نا میدے پہ سوزش رہتی ہے، اکثر پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے اور اس کا مطلب علاج کیا ہے؟ یہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، سلمان بھائی کی جو کال تھی اس کالز کو لے کے چلتے ہیں. بچوں کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے، چیسٹ انفیکشن جو موسٹ کامن ہوتا ہے، اب بچوں کے اندر انفیکشن کی ڈائگنوسس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تین چار ویرائٹی کے ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس ان میں ٹریٹمنٹ کس طرح کرنا ہے، والدین کو بالخصوص صفائی کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، غذا کس طرح کی لینی چاہیے، یہ بھی کنسیڈریشن میں لینا چاہیے کہ وہ ٹاپ فیڈ پہ یا کون سی فیڈ لے رہا ہے. اور جب بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ، تو صفائی ستھرائی کا خیال کس طرح رکھا جائے؟
میں سلمان بھائی کے سوال سے جو میں سمجھا ہوں کہ بیسیکلی سلمان بھائی یہ چاہ رہے ہیں کہ والدین کو حوصلہ کس طرح دیا جائے.
پہلے وہ دوا ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھنی یہ کہ کوئی اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے یا وائرل انفیکشن ہے، یہ کتنے دن میں ٹھیک ہوگا؟
جی،
اس کا اپنا ایک وقت ہے.
بالکل،
اس وقت تک ہمیں علاج کرنا ہے لگ کے، اور احتیاطیں بھی کرنی ہے.
بالکل، اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بھی ایسا وائرل انفیکشن ہوتا ہے، تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ وائرل اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کا تقریباً 4 سے 5 دن ہوتے ہیں ٹیمپریچر جو ہے نا، مطلب اگر ہم عام روٹین میں بھی کسی بخار کو لیتے ہیں تو کم از کم آپ 48 سے 72 گھنٹے تو دیں اس کو.
صحیح،
کہ وہ تھوڑا سا سبسائڈ ہوگا، کم از کم 72 آورز، یعنی کہ 3 دن کا ڈوریشن تو کم از کم رکھے ہیں.
صحیح،
کہ 3 دن کے بعد ہی پراپر آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہوگا. اگر انفیکٹیو بھی ہوگا، بیکٹیریل بھی ہوگا، تب بھی وہ 3 سے 4 دن کے بعد ہی اس کا ریزلٹ ملنا
صحیح
ہوگا. یہ ہوگا کہ آپ دوا پیئیں گے وقتی طور پہ تو ڈاؤن ہو جائے گا، اس جیسے اس دوا کا اثر ختم ہوتا ہے وہ پھر گرو کرتا ہے. صرف اس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ انٹینسٹی
یعنی کہ شدت, یعنی کہ ویری فرسٹ ڈے آپ کو 102-103 ٹیمپریچر تھا, لیکن آپ 24 گھنٹے کے بعد وہ 102 تو نہیں ہوا, اب 100 پہ آ گئے, 101 پہ آ گئے.
ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں توجہ یوں دلاؤں گا کہ اگر یہ بچوں کے اندر انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں عمومی طور پہ اینٹی بایوٹک بھی ایڈ اپ کی جاتی ہے پرسکرپشن کے اندر, بخار کی دوا بھی موجود ہوتی ہے. بخار جب ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں عام عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا اس میں اینٹی بایوٹک کون سی ہیں, جن کو پتا ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے. تو بخار ختم ہوا تو فوری دوا بھی ختم ہونا شروع ہو کر دیتے ہیں. تو اینٹی بایوٹک کو جتنی مقدار میں اور جتنے دن جانا ہوتا ہے اتنے دن وہ جاتی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو انفیکشن کیری کرتا ہے, جیسے برونکائٹس ہوتا ہے یا برونکیولائٹس ہوتا ہے, یہ اندر انفیکشن اپنی جگہ رہتا ہے. وقتی طور پہ سائن سمٹم ختم ہو گئے, پھر کچھ دن بعد 15 یا 20 دن بعد یہ دوبارہ انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے پرسکرپشن دیا اینٹی بایوٹک کا, اتنے دن تک یہ پورا کیا جائے؟
بالکل, ہم نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ دوا کا سٹارٹ یا اختتام دونوں ڈاکٹر کی مرضی سے ہونا چاہیے, اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے.
سب میں ایک چیز اور عرض کر دیں کہ وہ جنرل پریکٹس ہوتی ہے, اور اس کا اگر بچے کی عمر بہت کم ہے, جیسے 1 سال سے کم ہے, تو اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی کوئی وزٹ کروا لیا جائے, یا ضروری ہے کہ وہ ایک جی پی پریکٹس پہ صحیح کروا لیا جائے؟
ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. اگر چیسٹ بہت زیادہ اس کا خراب محسوس ہو رہا ہے, اب وہ اگر فرض کریں کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ تک افورڈ نہیں کر پاتا ہے, اسپیشلسٹ کی فیسز بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, وہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے, تو پھر اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا. انیشیلی تو وہ لازمی بات ہے علاقے کے کسی ڈاکٹر کو چیک کروائے گا, اسی سے مشورہ لے گا, ایک آدھ دن اسی سے دوا لینے کی کوشش کرے گا, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور دینا چاہیے. عمومی طور پر غلطی کیا کرتے ہیں جو دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ آج وہ ڈاکٹر میرے پاس آ گئے, کل آپ کے پاس چلے گئے, پرسوں کسی کے پاس چلے گئے, اس طرح پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, وقت بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. میں نے کچھ اور دوا دے دی, آپ نے کچھ اور دوا دے دی, تیسرے ڈاکٹر نے کچھ اور دوا دے دی, چیز وہی ہوتی ہے, نام بدل جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بخار کی جو ہماری میڈیسن کے اندر ہیں, میڈیکل میں کچھ لمیٹڈ ہی دوائیاں ہیں
جی,
صرف ان کی برانڈ چینج ہوتی ہے, ورنہ فارمولا تو سب کا
ہے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ چیز وہی ہوتی ہے, نام تبدیل ہو جاتے ہیں. اب فرض کریں کوئی اینٹی بایوٹک میں نے لکھ کے دیے, آپ میری اینٹی بایوٹک کوئی وہ آپ اس کو ختم کر دیں گے, آپ اپنی طرف سے کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے,
نام دوسرا ہوگا,
نام دوسرا ہو جائے گا, چیز وہی ہوگی. چیز چلے فارمولا بھی الگ ہوگا تو, لیکن فنکشن تو وہی ہوگا, فنکشن تو وہی ہوگا اس کا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مریض کو بھی نقصان ہوتا ہے, جیب کا بھی نقصان ہوتا ہے, مریض کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے. اس میں جو ہے پھر آپ کا ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اینٹی بایوٹک کے خلاف, جو ہے نا ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم عمومی طور پہ پریکٹس ہماری نظر آتی ہے کہ ہم اگر کلچر وغیرہ کرواتے ہیں, بلڈ کلچر وغیرہ, تو ایسی ایسی دوائیاں ریزسٹنٹ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار 4th جنریشن جو ہے نا وہ ریزسٹنٹ مل رہی ہے ہمیں.
4th جنریشن
یعنی کہ ایک بالکل ایک نئی تحقیق جو آئی ہوئی ہے وہ بھی ریزسٹنٹ.
میں توجہ اسی پہ دلانا چاہ رہا تھا کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی نا اسی پریکٹس کے اندر اینٹی بایوٹک کا فوری استعمال ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ریزسٹنٹ آ سکتی ہے.
نہیں,
احتیاطوں پہ توجہ کم,
احتیاط اپنی جگہ پہ, لیکن اس کا پراپر استعمال نہیں ہے, پراپر استعمال نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ آپ نے فرض کریں ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیے کہ جی آپ نے یہ 1 چمچ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم پلانا ہے, اور 1 ہفتے تک ہم نے دوا پلانی ہے. اب عام ذہن کیا بنتا ہے کہ اسی دوا کو 1 ہفتے تک پلانا ہے. عام ذہن یہ بنتا ہے کہ ایک ہی شربت کو 1 ہفتے تک آپ نے پلانا ہے, جبکہ آپ کوئی بھی دوا استعمال کر رہے ہوتے ہیں 1 چمچ صبح دوپہر شام پلاتے ہیں تو 3 سے 4 دن میں عمومی طور پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر پراپر طریقے سے صحیح بنی ہوئی ہو اور صحیح پلائی ہو تو وہ 3 سے 4 دن میں ختم ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اگر 1 ہفتے کا کہا تھا, اس کا مطلب آپ دوسری شیشی لیں, لیکن وہ اسی کو ہی 1 ہفتے سے لگ کے دیتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, آپ نے کیا پلایا ڈاکٹر صاحب؟ 1 ہفتے سے پلا رہے ہیں. اچھا 1 ہفتے سے کیا دوسری شیشی لیے؟ نہیں, یہی ہے. اب جب ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو پتا چلا اس کے اندر ابھی بھی 2 خوراکیں موجود ہیں,
لو ڈوز پہ جا رہا ہے,
لو ڈوز پہ جا رہا ہے, اور صحیح دوا پلائی نہیں ہے, کوئی خوراک دی نہیں ہے اس کو, جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو گئی ہے, اور پھر وہی نقصان دے رہا ہوتا ہے, اس کو ریزسٹنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی ہے اس کی ڈوز پراپر طریقے سے دیں. اگر فرض کریں کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ شربت بنانا کس طریقے سے, تو مشورہ کر لیں, ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا, پراپر طریقے سے اس کو بنائیں اور پراپر طریقے سے اس کو استعمال کروائیں.
فرض کریں چمچ کا استعمال ہے، چمچ کے استعمال میں بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ چمچ کون سا استعمال کریں، چھوٹا چمچ استعمال کریں، بڑا چمچ استعمال کریں، ایک چائے کا چمچ استعمال کریں یا کھانے کا چمچ استعمال کریں، یوزلی جو ہوتا ہے 5 ml کا ایک چمچ استعمال کرتا ہوتا ہے،
اسٹینڈرڈ یہی ہے،
اسٹینڈرڈ یہی
بچوں کا ڈوز کا تو یہی ہے،
ہاں بچوں کا ڈوز یہی ہوتا ہے، اس کے اوپر ویسے لکھا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی ایڈوائز کر لیں، اگر وہ دیتا ہے 5 ml دیتا ہے تو آپ جو آپ کا چاول کا یوزلی گھر میں کھانے والا چمچ جو ہوتا ہے وہ 5 ml کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا،
یہ ٹی اسپون،
ٹی اسپون نہیں ٹیبل اسپون،
ٹیبل اسپون،
ٹی اسپون 2.5 ml کا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اسموتھ ہوگا
دو چمچ دے دیتے ہیں نا،
دو چمچ دے دیں آپ،
یہ بھی کیا جائے کہ جیسے بات ہو رہی تھی سلمان بھائی نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں نا
جی
والدین، تو اس میں یہ کہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر یا سلاموں کا ورد
صحیح
رکھا جائے، گھر والے بھی کریں خود بھی کرتے رہیں، اسی طرح سے 111 بار یا سلام پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کر دیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے،
صحیح،
سورہ فلق سورہ ناس جو ہے 3-3 مرتبہ جو ہے پڑھ کر صبح و شام جو ہے وہ دم کیا جائے،
صحیح،
تو اس سے بھی جو ہے انشاءاللہ عزوجل مرض میں جو ہے جلد افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔
وہ بچے جو استعمال کرتے ہیں اپنی کم عمری کے اندر، ان کے اندر وائرل انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو بنسبت ان بچوں کے کم ہوتا ہے جو کہ ماں کے دودھ سے پھلے ہوتے ہیں،
صحیح،
کیونکہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اجزاء رکھے ہیں ماں کے دودھ کے اندر جو کہ وائرل انفیکشن سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اگر اب عرفن جو ہے ٹاپ فیڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے وہ امیونٹی نہیں مل پاتی،
صحیح،
امیونٹی نہیں مل پاتی تو بچے متواتر بیمار ہوتے رہتے ہیں، کے علاوہ یہ ہے کہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو صفائی کا تو بالکل ہی نام و نشان نظر نہیں آتا، اگر بچے کو نزلہ بہ رہا ہے تو جو صبح سے نزلہ بہ رہا ہوتا ہے وہی شام تک بہ رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بدلے نہیں جاتے۔
اچھا سب یہ نیپکن وغیرہ ہوتی ہے کیا یہ بار بار صاف کرنی ضروری ہے؟
کاغذ والی نیپکن
بچوں کے جو بھی ہوتی ہے صاف بار بار صاف،
عمومی طور پہ بیب وغیرہ جو ہوتے ہیں نا باندھ دیتے ہیں بچوں کو،
نہیں اگر بچہ بیمار ہے اور اس کو وائرل انفیکشن ہوا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نزلہ وغیرہ بہ رہا ہے تو جب دیکھا جائے کہ وہ اچھا خاصا گیلا ہو گیا ہے عام لوگوں کے لیے تو اسے بدل دیا جائے اور دوسری لگا دیا جائے، اور پہلی والی تھی اگر وہ کپڑے کی اور ری یوزیبل ہے تو اسے دھو لیا جائے صاف پانی سے، تو اس سے انشاءاللہ جو بچے میں بار بار بیمار ہونے کی شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ بچہ ایک وائرس سے نکلے گا اور اپنے ہی کپڑوں کو گندے جس نے جس سے خود سے کیا تھے اس نے وہی ان کو واپس لگ جائیں گے۔
جو کھانے پینے کے جو برتن ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا صفائی ستھرائی کس طرح کی جائے؟
دیکھیں فی الحال تو
سٹرلائزیشن وغیرہ یا صاف ستھرے کر کے بالخصوص استعمال کیا جائے، یعنی چمچے بالخصوص بچوں کے،
جو بچے یہ ٹاپ فیڈ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر بوتل کا استعمال کرتے ہیں، نیپل والی بوتل استعمال کرتے ہیں، وہ خود جو ہے جراثیم کو جگہ دیتی ہے پرورش کے لیے،
صحیح،
تو جب بھی اسے استعمال کیا جائے اچھی طریقے سے بوائل کیا جائے، اکثر جو ہے وہ ڈبوں پہ طریقے لکھے ہوتے ہیں،
صحیح،
اس طرح استعمال کیا جائے، مگر پھر بھی اچھا یہی ہے کہ ان چیزوں سے گریز کیا جائے اور جو ہے ماں کا دودھ پلایا جائے،
صحیح، امیونٹی کے حوالے سے اور انفیکشن وغیرہ کے بچنے کے حوالے سے
صفائی کا خیال رکھا
جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جو دو کالر تھے آخری کے دونوں کی ایک ہی کمپلین تھی کہ معدے میں تکلیف ہے، سوزش بھی ہے، جو وہ السر کی شکایت لگ رہی ہے۔
بالکل انہوں نے جو فرمایا کہ معدے میں تکلیف ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلی جو ہمارے پاس کال آئی تھی اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ معدے کے حوالے سے اگر تکلیف ہے تو کھانے پینے کا خیال کریں، جب تک آپ کھانے پینے کا اپنا خیال نہیں کریں گے آپ کو معدے کی تکلیف نہیں جائے گی، مرچیں تلی ہوئی چیزیں بادی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور کم از کم رات کو کوشش کریں کہ چہل قدمی ضرور کیا کریں، 20-25 منٹ 30 منٹ ضرور واک کیا کریں، اور رات کے ٹائم بادی چیزوں کا استعمال قطعی طور پہ نہ کیا کریں، چائے کا استعمال کم سے کم کریں، اگر کوئی سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم
صحیح
نہ کیا کریں۔
ڈاکٹر صاحب کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں، کال دے دیجیے۔
آپ نے نا حکیم صاحب نے میں ایک زکام کا ابھی لکھایا ہے کھانسی کے لیے، تو وہ بھول گیا وہ تو بتا دیں مہربانی کر کے۔
صحیح، ایک اور کال سنا دیں۔
سلطان احمد بات کر رہا ہوں، اکثر میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو ذہنی سکون نہیں مل پاتا اور ذہنی ٹارچر کا بھی شکار رہتا ہوں مل رہا تھا، تو آپ برائے کرم یہ بتا دیجیے کہ میرے کو ذہنی سکون کیسے ملے گا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہنی سکون کے لیے انشاءاللہ عزوجل ڈسکس کر करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये ज़हनी सुकून अमूमी तौर पे ये नींद की कमी, खाने पीने की कमी, वीकनेस कमजोरी की वजह से भी होता है।
बहुत सारी वजूहत होती है इस पे, एक मतलब बहुत लंबी डिस्कशन हो
सकती
है इसके ऊपर, एक बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर।
तो इंशाल्लाह खलील भाई से फिर रूहानी इलाज
इसमें देखें, इसमें तरीका तो रूहानी इलाज इंशाल्लाह खलील भाई बता देंगे, लेकिन इसमें बेहतर तो ये है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है उस पर नजर रखें कि किसकी वजह से इनका ज़हनी सुकून जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। और सबसे आसान तरीका और नुस्खा तो ये कि मदनी काफिले में सफर करें। जितना रेगुलरली मदनी काफिले में सफर करेंगे तो इनको इंशाल्लाह सुजल सुकून नसीब होगा इंशाल्लाह सुजल। बाकी जो रूहानी इलाज के हवाले से जो है वो खलील भाई इसमें कुछ अर्ज फरमाना चाहें।
अल्लाह ताला के जिक्र में जो है दिलों का चैन होता है। दुरूद पाक का विर्द रखें, या सलामो का चलते फिरते विर्द रखें, बावजू रहा करें तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इससे भी जो है ज़हनी कल्बी सुकून नसीब होता है।
और ज़हनी सुकून के लिए खलील भाई इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये फैजान मदीना के जो हफ्तावार सुन्नत भर इज्तम होते हैं उसमें शिरकत करें। हफ्तावार सुन्नत भर इज्तम के बाद दुआ होती है, दुआ से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। यकीनन इंशाल्लाह अगर ये इज्तिमात में शिरकत करेंगे, दुआओं में हाजिर रहेंगे तो ज़हनी सुकून भी मिलेगा। और मदनी मुजाकरे होते हैं, मदनी काफिले होते हैं दावत इस्लाम,
नमाज की पाबंदी करें और मस्जिद की हाजिरी को अपने यकीनी बनाएं।
तो मेरा अपना जाती तजुर्बा रहा है कि डॉक्टर साहब के मेरे पेशेंट कुछ इस तरह के देखे हैं मैंने, ये बेसिकली ज़हनी सुकून जो ये बोल रहे हैं ये एंग्जाइटी कहलाती है।
बिल्कुल।
और एंग्जाइटी कंट्रोल किस तरह होती है, डाइवर्ट किस तरह किया जाता है, तो कुछ पेशेंट हैं उनको मैंने रिकमेंड किया था कि आप ये मदनी चैनल देखते रहें। जब आपको जिस टाइम आपको ये कैफियत होती है, तो जब जब उन्होंने फीडबैक मुझे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैफियत अमूमन रात के टाइम पे ज्यादा होती है। तो वो मदनी चैनल पे तो अमूमन अच्छी चीजें ही, बयानात वगैरह ही आ रहे होते हैं, तो जब ऐसी चीजें देख रहे होते हैं मदनी चैनल सुनने के बाद पेशेंट से मेरे को ये है रिपोर्टेड है मेरे पास कि सिम्टम किसी हद तक इम्प्रूव हुए हैं और एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारे को मिक्सअप इक्वेशन बना देते
हैं। हर हफ्ते जो है वो मदनी मुजाकरा अल्हम्दुलिल्लाह होता है हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहु मौलालिया जो है वो मदनी मुजाकरा फरमाते हैं, तो इसमें भी जो है हाजिरी अपनी दें। अगर बाबुल मदीना से बाहर रहते हैं तो मदनी चैनल पर जो हफ्ते को ईशा की नमाज के बाद जो है मदनी चैनल पर यह सिलसिला आता है। जो कॉल थी उसमें जो है वो खांसी के हवाले से पूछा गया था, जो आज इलाज अर्ज किया गया वो समाध फरमा लें। अगर आपने जो शांदे के हवाले से पूछा है तो वो समाध फरमाए कि इसमें अमल तास का गूदा हमने अर्ज किया था 6 ग्राम, जूफा खुश्क 6 ग्राम, मुलेठी जो है वो भी 6 ग्राम थी, और उनाब के जो है वो 5 दाने और सपिस्ता के 11 दाने। और जो दूसरा सफूफ बनाने का जो तरीका अर्ज किया था वो ये था कि शक्कर, तिगाल, काकड़ा, सिंगी, पिपला मौल और मुलेठी, ये तमाम जो है हम वजन लेकर इसको जो है सफूफ बना लिया जाए, आधी आधी चम्मच जो है सुबह शाम इस्तेमाल की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। और जो है ये जो हमने सुना जो है इसको अल्लाह ताला की रिजा के लिए जो है दीगर मरीजों तक इसको पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो है अमल की सआदत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब
रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर मरी।